مومنوں ہے در کر رار کا ماتم کر لو لو مہمات علم دار کا ماتم کر لو مومنوں
بارہ چنار میں شہید ہونے والے شہداء کے لیے ایک سورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات تعبئتهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير بحق محمد وآله الطيبين ایک صلاة أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وبولایت الائمۃ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الحم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس محبان اہل بیت پیروان مکتب ولایت عاشقان مکتب شہادت اگرچہ یہ مجالس جو ہر سال الحمدللہ اس انتظامیہ کی طرف سے منعقد ہوتی ہیں یہ مجالس ایام شہادت مولا کائنات ہیں شبہ شہادت ضربت و مولا کائنات ہیں لیکن اسی تین روزہ مناسبتوں میں دو مناسبتیں شب قدر کی ہیں اور خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ سعادت ایک دفعہ پھر ہمارے شامل حال کی ہے کہ ہم شب قدر کی ان فیوز و برکات سے اور ذکر مولا کائنات سے استفادہ کر سکیں۔ شب قدر ایک عظیم شب ہے، اس لیے اس شب کی معرفت اور صاحب شب کی معرفت دونوں ہمارے لیے ضروری ہیں، تاکہ ہم اس شب کی وہ جو حقیقی مقصد ہے اس شب قدر کا، اور اپنے آپ کو اس فرشی اور اس طبعی اور اس مادی دنیا سے بلند کر کے اپنے اندر وہ ملکوتی اور الہی جو اللہ نے جہت رکھی ہے اسے طاقتور بنائیں۔ شب قدر کا مقصد یہ ہے، اور شب قدر کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ اے انسان تو اپنی حقیقت کو پہچان، یہ وہ شب ہے جب تیرے لیے ملکوتی در کھول دیے گئے ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ اس شب کے صدقے میں اور صاحب شب کے صدقے میں تم اپنے آپ کو اس فرش سے اٹھا کر عرش سے منسلک کر لو، اپنے آپ کو اس مادیت سے بلند کر کے اپنی فضیلت کی اصل بنیاد اور اساس جسے خداوند متعال نے و نفخت ہو فیہ من روحی کے عنوان سے ذکر کیا ہے، وہ روح الہی، وہ ملکوتی جنبہ جو اللہ نے ہم سب میں رکھا ہے، اس شب کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس ملکوتی جہت کو طاقتور بنا کر اپنے آپ کو اپنی غرض خلقت کے قریب کر لیں۔ اس شب قدر کی عظمت کو، فضیلت کو جاننے سے پہلے چند الفاظ میں سورہ قدر میں جو بیان ہوا ہے اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ قدر میں دو حقیقتوں کا تذکرہ ہے، دو حقیقتوں کا، ایک انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ دیکھیں دو حقیقتیں ہیں یہاں، ایک نزول قرآن، خود نزول قرآن ایک الگ حقیقت ہے، ایک الگ عظمت ہے، اور فی لیلۃ القدر ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا۔ اللہ نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا ہے جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لیلۃ القدر نزول قرآن سے پہلے بھی موجود تھی، ورنہ اس میں قرآن نازل نہ ہوتا، ہمیشہ ظرف پہلے ہوتا ہے، مظروف بعد میں آتا ہے۔ آپ ماشاءاللہ، یہ عام بات ہے اور عام انسان بھی یہی سمجھتا ہے، اگر یہ مسجد کا یہ حال نہ ہوتا، یہ امام بارگاہ کا حال، یہ مسجد کا حال نہ ہوتا، جب نہیں تھا تو یہاں مجلس برپا نہیں ہو رہی تھی، اب یہ ہے تو یہاں پر مجلس برپا ہو رہی ہے، تو یہ پہلے ہے، آپ اس میں آئے ہیں۔ خداوند متعال نے سورہ قدر میں یہ بتایا کہ ایک نزول قرآن کی حقیقت ہے، نزول قرآن کتنا عظیم کام ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدیا من خشیۃ اللہ، خدا فرماتا ہے یہ نزول قرآن کوئی چھوٹی حقیقت نہیں، اسے ایسے نہ سمجھو کہ جبرائیل وہاں سے چلا 30 پارے لے کے چلا، آ کر 30 پارے پیمبر کو پکڑا دیے کہ یا رسول اللہ اسے پڑھیں اور دنیا کو سنا دیں۔ بعض لوگ ہیں جنہیں یہ غلط فہمی، بد فہمی ہو گئی ہے، وہ سمجھ بیٹھے ہیں سرکار دو عالم کا کام اتنا ہی ہے کہ وہ پیام وہاں سے آیا اور آپ نے آگے پہنچا دیا، معذرت کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں سرکار دو عالم کا کام اتنا ہی ہے جتنا کام ایک پائپ میں گزرنے والے پانی کا ہوتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں, یہ پائپ سے پانی جو گزرتا ہے اس کا کام پائپ کا صرف اتنا ہے کہ اس میں پانی گزر گیا, اس پائپ کو پتا نہیں جو گزر رہا ہے یہ کیا ہے. ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست ہیں, اس لیے یہاں پر بات جو کرتا ہوں تھوڑی الگ کرتا ہوں. میں نے عرض کیا بعض لوگ واقعاً ایسے سمجھ بیٹھے کہ سرکار دو عالم خالق اور مخلوق کے درمیان ایسے ہی ہیں بلا تشبیہ, جیسے اس مائک سے میری آواز آپ تک جا رہی ہے. اس مائک اور اس لاؤڈ سپیکر کا کام صرف اتنا ہے جو میں کہتا ہوں یہ پہنچا رہا ہے, کیا کہہ رہا ہوں اسے پتا نہیں. لہذا اسی مائک میں میں قرآن پڑھوں تو سنائے گا, اور خدا نخواستہ کوئی اور آ کر یہیں پر کوئی مغلظات کہے تو وہ بھی آپ تک پہنچیں گے, ایسا ہی ہے نا. تو اس کا کام پہنچانا ہے, لیکن یہ جو پہنچا رہا ہے اس کی اسے خود خبر نہیں ہے. لوگوں نے نبوت کو ایسے سمجھ لیا, لہذا انہوں نے کہہ دیا رسول ڈاکیا ہیں. توجہ فرمائیں, اگر نبوت کا اتنا ہی کام ہوتا تو کبھی اللہ 1,24,000 نبی نہ بناتا. میری بات نہیں پہنچی, اللہ کئی کروڑ نبی بنا دیتا. دیکھیں جب سے انسانیت شروع ہوئی آج تک کتنے انسان گزر گئے, کوئی ابھی تک ہمارے پاس پیمانہ نہیں کہ ہم کہہ سکیں اتنے عرب انسان گزرے. لیکن عربوں میں تو ہیں نا, ہیں یا نہیں, عربوں انسان گزر گئے اور اب بھی 7 عرب کی آبادی ہے پوری دنیا میں, 7 عرب انسان ہیں. ان عربوں انسانوں میں نبی کتنے ہیں بولے؟ 1,24,000. اچھا اب ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ آپ پڑھے لکھے ہیں اور جانتے بھی ہیں, مجھے کوئی دقت پیش نہیں آئے گی. اگر فیصد میں نکالو, پرسنٹیج میں نکالو, عربوں انسانوں کے مقابلے پہ 1,24,000 کی یہ پرسنٹیج کیا بنتی ہے؟ 0 میں آ جائیں گے نا معذرت کے ساتھ. اگر فیصدی میں نکالو تو عربوں انسانوں کے مقابلے پہ 1,00,000 نہیں, 1,24,000 تو کچھ بھی نہیں. اگر اس طرح دیکھیں تو ادھر کچھ بھی نہیں, لیکن اگر ایسے دیکھو کہ نبوت عام شے نہیں, میری بات سمجھیے گا, عربوں انسانوں میں اللہ نے 1,24,000 کو چنا تو ان عربوں انسانوں کے مقابلے پہ اتنی کم تعداد میں اللہ نے جنہیں منصب نبوت دیا بتا دیا. اگر نبوت کا کام صرف ڈاکیا بننا ہوتا, میری بات نہیں پہنچ رہی, اگر صرف ان کا کام لاؤڈ سپیکر والا کام ہوتا, یہ صرف پہنچانے کا کام کرتے تو اللہ عربوں انسانوں میں کروڑوں تو نبی بناتا. لیکن اللہ نے پوری انسانیت میں سے صرف 1,24,000 بنا کے بتایا کہ نبوت ایسا منصب نہیں جس کا اہل ہر کوئی بن جائے. اب سمجھو جب 1,24,000 نبیوں کو ان عربوں انسانوں کے مقابلے پہ دیکھو تو ان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے, تو جو ان 1,24,000 کا سردار بن جائے, جو اس 1,24,000 کا بھی سردار بنے, سید الانبیاء بنے, اس کا مقام کیا ہوگا؟ نبوت ایسی شے نہیں ہے جیسا لوگوں نے سمجھ لیا, اور سیادت نبیوں کی, سید الانبیاء کا مرتبہ اللہ نے اسی لیے بتایا کہ نبوت اگر عام منصب ہوتا تو میں معراج پہ وہاں نہ لے جاتا. نہیں, توجہ فرمائی, دو چیزیں ہیں, دو, میری بات پہنچنی چاہیے, دو چیزیں ہیں, ایک عروج ایک نزول. قرآن کا نزول ہے, پیغمبر کا معراج میں عروج ہے. اللہ اکبر, نزول میں کہاں گئے؟ مقام کعبہ کوسین پر. اللہ نے بتایا یہ نزول کا مستحق وہ بن سکتا ہے جو پہلے عروج میں وہاں پہنچ جائے. اللہ اکبر, جو کعبہ کوسین پر نہ پہنچے وہ نزول کے لیے بھی مستحق نہیں بنتا.
اب سمجھیں، کہتے ہیں علماء کہتے ہیں ایک ہے جذب ایک ہے دف، ایک ہے جذب ایک ہے دف. مغناطیس جذب کرتا ہے، جذب کرتے ہیں شے کو، جذب کر رہے ہیں. مغناطیس میں جتنی قدرت ہوگی وہ مقابل کو اتنا ہی کھینچے گا. اگر مقابل میں قدرت زیادہ ہے تو مغناطیس کبھی کھینچ نہیں سکتا. اب توجہ فرمائیں، علماء کہتے ہیں یہ جو نزول قرآن ہے نا یہ جذب ہے. آئے آئے. یہ جذب ہے کہ وہ قرآن جو لوہے محفوظ پہ ہے، پیمبر کے قلب میں یہ جذب تھا کہ لوہے محفوظ سے کھینچ کر یہاں لے آئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب سمجھو کہ مقام قرب اور مقام جذب رسول کیا تھا، کہ وہ قرآن جو لوہے محفوظ پر قرب الہی کی منزل میں ہے، اس قرب الہی کی منزل سے قلب رسول میں قرآن تب ہی اترے گا اگر آپ بیدار ہیں، جب منزل قلب رسول مقام قرب میں وہی ہو جہاں قرآن ہے. نہیں نہیں، میں اور بات واضح کرتا ہوں، آج باتیں مشکل ہو گئیں. یہ قرآن لوہے محفوظ قرب الہی سے دور نہیں ہوا، اگر دور ہو جاتا تو قرآن نہ رہتا. یہ دور نہیں ہوا، یہ مقام قرب میں ہے، لیکن لوہے محفوظ کے بعد اگر قرآن کو کوئی ایسا مقام قرب یہاں کائنات میں نظر آیا تو اسے قلب رسول کہتے ہیں. نزل بہ روح الامین علی قلب، ہم نے قرآن کو نازل کیا قلب رسول پہ. اب یہ نزول کیا ہے، نزول کیا ہے؟ نہج البلاغہ، امیر المومنین فرماتے ہیں لقد تجلی اللہ سبحانہ، فرماتے ہیں قرآن اللہ کی تجلی ہے، تجافی نہیں. قرآن بارش کی طرح نازل نہیں ہوا، بارش نازل ہوتی ہے، ہوتی نازل ہے، لیکن بارش جہاں سے چلتی ہے وہاں سے رابطہ توڑ دیتی ہے. بارش جب زمین پہ گر جاتی ہے تو بادلوں پہ نہیں رہتی، توجہ نہیں فرمائی. جب بادلوں کے دوش پہ پانی ہے تو زمین پہ نہیں، جب زمین پہ آ گیا تو بادل کے دوش پہ نہیں. یہ درمیان میں جو جگہ خالی ہے، بادل اور زمین، یہ درمیان میں، اسے کہتے ہیں تجافی، جوف، خالی ہونا، خالی ہونا. بارش جب زمین پہ گرتی ہے، ہم پہ گرتی ہے، تو اس کا رابطہ کسی سے نہیں، کسی سے نہیں، نازل ہو گئی لیکن رابطہ ٹوٹ گیا. اللہ نے بارش کا کام اتنا رکھا ہے کہ تمہیں فائدہ دے دے، زمین کو فائدہ دے دے، اسے زندہ کر دے. لیکن قرآن کا نزول ایسے نہیں کہ جبرائیل لوہے محفوظ سے لائے، اب رسول کے پاس ہے اور کہیں نہیں. مولا فرماتے ہیں قرآن ہے اللہ کی تجلی. نہیں، کچھ لوگوں کے لیے بات سنگین ہو گئی، آسان کر دیتا ہوں. اللہ نے، عابدی صاحب، اللہ نے قرآن کو گرایا نہیں، قرآن کو لٹکایا ہے. نہیں، یہ جملے عموماً بولے نہیں جاتے، ان کا معنی بتا دیتا ہوں. اردو میں دونوں جملے ہیں، ایک ہے گرانا، ایک ہے لٹکانا، دونوں میں فرق ہے. جب آپ رسی پکڑ کر گراتے ہیں تو گرا دی، اب رسی زمین پر ہے، آپ کے پاس نہیں. آپ نے رسی لی، گرا دی، اب زمین پر وہ رسی پڑی ہوئی ہے آپ کے پاس. تو اسے کہتے ہیں گرانا، اور فارسی میں کہتے ہیں انداختن، گرا دینا. قرآن کو اللہ نے گرایا نہیں، لٹکایا ہے. لٹکایا اس شے کو جاتا ہے جس کو لٹکایا ہے. ایک سرا جہاں تک جا رہی ہے وہاں ہے، ایک سرا آپ کے پاس ہے. ورنہ لٹکے گی نہیں۔ یہ کپڑے کو آپ ہینگر کے ساتھ لٹکاتے ہیں، ہینگر کہتے اس لیے نا، لٹکا دیا، تو جب لٹکایا تو ایک چیز ہے جس پر لٹکایا۔ اللہ نے قرآن کو حبل کہا ہے، حبل اللہ، اللہ کی رسی۔ اللہ نے کہا یہ رسی ہے، یہ میں نے گرائی نہیں لٹکائی ہے۔ گرائی یا کیا مانا؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے اسے لٹکایا ہے، یعنی اس کا ایک سرا قلب مصطفیٰ ہے اور دوسرا سرا عرش اعلیٰ ہے۔ قرآن ایسی کتاب نہیں جس کا ہم سے رابطہ ٹوٹ چکا ہے، اللہ سے رابطہ ٹوٹ گیا، نہ یہ ویسی کتاب نہیں کہ مصنف مؤلف نے لکھ دی اور آپ کو دے دی، اب آپ پڑھیں اور جو مرضی کریں، نہ۔ قرآن اللہ کی ایسی تجلی ہے جسے اللہ نے لٹکایا ہے۔ کیا مانا؟ تجلی کہنے کا مقصد یہ تھا مولا کا کہ اگر تم ظلمات طبیعت سے نکلنا چاہتے ہو تو اس ظلمات سے نکلنے کی اگر کوئی رسی ہے تو اسے قرآن و اہل بیت کہتے ہیں۔ قرآن و اہل بیت کہتے ہیں، قرآن و اہل بیت کہتے ہیں۔ اب مجھے وہ خوبصورت جملہ یاد آ رہا ہے، پرسوں اس کی تشریح بھی کر دوں گا لیکن آج کہہ دیتا ہوں، نہج البلاغہ خطبہ قاسیہ میں مولا کائنات کا ایک جملہ ہے، فرماتے ہیں انی ارا نور الوحی والرسالہ، میں علی وہ ہوں جس نے نور وحی کو دیکھا ہے۔ نور وحی ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا، یہ نور وحی وہی دیکھ سکتا ہے جس کی باطنی آنکھ ویسے روشن ہو جیسے رسول کی روشن ہے۔ یعنی علی بتا رہے ہیں جیسے میرے رسول وہ نزول قرآن کو تجلی کی صورت میں دیکھ رہے تھے، ویسے میں بھی نزول قرآن کو تجلی کی صورت میں دیکھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، نازل کیا۔ یہ نزول قرآن، یہ وہ حقیقت ہے جس حقیقت کو اگر سمجھ جائیں، قرآن وہ کتاب ہے، واحد کتاب ہے جس کا مصنف اور مؤلف حی بھی ہے قادر بھی ہے، حی ہے زندہ ہے قادر ہے۔ اسی لیے کہا کہ الفاظ قرآن معین ہیں لیکن اللہ نے کہا چونکہ میں اس کا مؤلف ہوں، الفاظ میں نے معین محدود کر دیے ہیں لیکن معانی محدود نہیں کیے۔ معصوم سے کسی نے پوچھا کہ قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، فرمایا ہاں، فرمایا کیسے ہدایت کرتا ہے، سنیں گے، فرمایا قیامت تک عقل انسانی جتنی بھی ترقی کر جائے قرآن ان سے آگے نظر آئے گا۔ آج بھی دیکھ لیں، ملا صدرہ فرماتے ہیں جب میں نے فلسفے میں اور عرفان میں وہ آگے تک گیا لیکن جب میں نے قرآن پڑھا، فرماتے ہیں اپنے تمام برہان جو واحد و احد اور خدا کے اولا اولویت پر اور اولیت پر میں نے سارے برہان قائم کیے، لیکن جب میں نے قرآن میں ایک سورہ پڑھا تو سجدے میں گر گیا۔ کون سا سورہ؟ قل ہو اللہ احد۔ احد کیا معنی؟ فرمایا اللہ الصمد، وہ احد ہے، واحد ہے، بے نیاز ہے۔ اگلی سورہ آیت پچھلی آیت کا ترجمہ کر رہی ہے، اللہ الصمد، وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، کیا معنی؟ لم یلد، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کسی کا باپ ہے، نہ کوئی اس سے خلق پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے، صمد بے نیاز کا ترجمہ۔ اچھا، وہ نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے، کیا معنی؟ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ اپنی ذات میں کسی کا ہمسر ہے ہی نہیں، ذات و صفات میں یکتا ہے، تنہا ہے۔ قرآن ہو الاول والآخر والظاہر والباطن، ان آیات کو پڑھیں پھر پتہ چلے۔ یہ تو ہے ایک مقصد، ایک معنی۔ اب وقت بھی نہیں بچا، انشاءاللہ تین دن ہمارے پاس ہیں، چونکہ شب قدر ہیں اس لیے آپ نے اعمال شب قدر بھی کرنے ہیں، مغرب سے آئے ہوئے ہیں، گفتگو لمبی نہیں کرنا چاہتا، 30 منٹ ہو گئے اور ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکا، لیکن پھر بھی یہ بات ضرور کہتا ہوں، ایک ہے نزول قرآن، نزول قرآن الگ حقیقت ہے، وہ ہو چکی، نزول قرآن کا تکرار نہیں، ہاں فیوز قرآن کا تکرار ہے، میں نے بات کہہ دی ہے، میں نے عرض کیا ہے قرآن کے نزول کا تکرار دوبارہ نہیں ہوگا، لیکن قرآن کی برکات کا تکرار ہو رہا ہے۔ کس پر؟ جو قرآن سے اپنا باطن منسلک کر لے۔ دوسرا کام وہ کیا ہے؟ وہ ہے لیلۃ القدر۔ میں ہر سال یہ بات عرض کرتا ہوں، قرآن کا نزول ایک الگ حقیقت ہے اور لیلۃ القدر ایک الگ حقیقت ہے، اور اکثر یہ بات کہتا ہوں تاکہ ہمارے نوجوان بھائی اس شب قدر کی عظمت سمجھ جائیں۔ دیکھیں اسلام میں جو مناسبتیں ہیں، مثلا میلاد النبی کی مناسبت، میلاد علی کی مناسبت، میلاد امام حسن کی مناسبت، میلاد سید الشہداء کی مناسبت، میلاد حضرت زہرا کی مناسبت، ان کی ولادت کے آپ دن مناتے ہیں، ظاہر ہے ہر سال 17 ربیع الاول، 13 رجب، یہ 20 جمادی الثانی، 3 شعبان، 15 رمضان، یہ کوئی ائمہ کی ولادت کا تکرار تو نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا، آپ اس ولادت کے دن کو منا رہے ہیں، روزے عاشور کے دن کو مناتے ہیں۔ روزے عاشور کا واقعہ 61 ہجری میں ہو گیا، یہ ہے ایک پہلو، آپ اس دن کی نسبت کی وجہ سے اس کی عظمت کو قائل ہیں۔ لیکن لیلۃ القدر ایسے نہیں کہ لیلۃ القدر ایک ہو چکی، آپ ہر سال اس کی یاد منا رہے ہیں، یہ ہے امت محمد کی عظمت۔ لیلۃ القدر کی سالگرہ نہیں منائی جاتی، یاد نہیں منائی جاتی، ہر سال خود لیلۃ القدر منائی جا رہی ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لیلۃ القدر کی یاد نہیں کہ یہ ایک شب تھی 19ویں کی، 21ویں کی، 23ویں کی، جو سرکار دو عالم کے دور میں گزر گئی اور ہم اس کی یاد منا رہے ہیں، نہ، قرآن نے کہا کہ بعض مناسبتیں گزر گئی وہ تھی، اور لیلۃ القدر قیامت تک ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ۔ لیلۃ القدر کا تکرار نہیں، میری طرف دیکھیں، اب میں بات بالکل ختم کر رہا ہوں، لیلۃ القدر کا تکرار نہیں، یعنی تکرار ہے، یاد نہیں۔ لیلۃ القدر ایسے نہیں کہ جو تھی، لیلۃ القدر ہے اور قیامت تک رہے گی۔ اب سمجھنا، جو بات آپ کو اس شب سے جو فیوز و برکات حاصل کرنی ہے وہ کیا ہے؟ اس شب میں کیا ہو رہا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یہ وہ شب ہے جس شب میں ملائکہ اور روح نازل ہو رہی ہے، یعنی آج کی شب وہ شب ہے جب ملائکہ اور روح، روح کے دو ترجمے کیے علماء نے، کل وضاحت کروں گا، ایک کہا جبرائیل، دوسرا کہا نہیں، جبرائیل سے بھی بڑا فرشتہ، وہ آج کی شب میں نازل ہو رہے ہیں۔ ملائکہ، ملک نہیں، ایک فرشتہ نہیں، فرشتوں فوج در فوج اس شب میں نازل ہو رہے ہیں۔ اب توجہ فرمانا، میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، یہ جو فرشتے آ رہے ہیں یہ سید الانبیاء کے دور میں بھی آتے تھے یا نہیں؟ بولے، آ رہے تھے۔ اس وقت کس پر آ رہے تھے؟ سرکار دو عالم پر۔ معصوم سے کسی نے پوچھا آپ کی امامت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر کا وجود۔ پوچھنے والے نے استفسار کیا، مولا ذرا وضاحت فرمائیں، فرمایا قرآن پڑھو، قرآن کہہ رہا ہے تنزل الملائکۃ، تو تنزلا نہیں کہا، تنزلو کہا، تنزلا ہوتا تو اس کا معنی ہوتا فرشتے نازل ہوتے تھے، تنزلو کا معنی مضارع ہے، فیوچر ٹینس ہے، جس کا معنی تجدد اور استمرار ہے، یہ تسلسل ہے۔ امام نے فرمایا جب قیامت تک لیلۃ القدر ہے اور لیلۃ القدر میں ملائکہ کا نزول ہے، تو جاؤ لوگوں سے پوچھو کہ تمہارے پاس کوئی ایسا فرد ہے جو دعویٰ کرے کہ فرشتے مجھ پر نازل ہو رہے ہیں؟ چکے یا الحمدللہ میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی، قرآن کی آیت کی دلیل دے دی ہے، توجہ فرمانا، تنزل الملائکت والروح فیہا، اللہ کہتا ہے فیہا یعنی اس لیلۃ القدر میں فرشتے اور ملائکہ اور جبرائیل نازل ہو رہے ہیں۔ میری کسی اہل سنت سے گفتگو ہوئی نیٹ پر، اس نے کہا آپ نبوت کے قائل نہیں، میں نے کہا کیسے، کہنے لگا آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا مختلف الملائکہ، اہل بیت کو کہتے ہو کہ آپ وہ ہیں جن کے گھر میں ملائکہ کا آنا جانا ہے، میں نے کہا لیلۃ القدر کو مانتے ہو، کہنے لگا ہاں، میں نے کہا تنزل الملائکہ تو والروح، بتاؤ یہ ملائکہ اور روح جبرائیل یہ نازل تو ہوتے ہیں، ابھی چھوڑ دو کس پر نازل ہوتے ہیں، آتے تو ہیں، تو بتاؤ یہ مولوی فضل الرحمان پہ آ رہا ہے، یہ سمیع الحق پہ آ رہے ہیں فرشتے، میں نے کہا ان پر ایک ہی فرشتہ آئے گا جو انہیں ساتھ لے جائے گا، دعا کرو اللہ کرے جلدی آ جائے، ان سب پر وہ فرشتہ جلدی آ جائے۔ پھر میں نے سوال کیا میرے بھائی مجھے بتا، جب ملائکہ اور جبرائیل نازل ہو رہا ہے تو جس پہ نازل ہو رہا ہے وہ نبی ہے؟ توجہ نہیں فرمائی، وہ نبی ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں نے کہا نبی مانو نہ مانو ولی تو ہے، تو بتاؤ تمہارے پاس کوئی ایسا ولی ہے؟ میں نے کہا نہیں، لیکن میرے پاس صرف ولی نہیں، میرے پاس وہ ولی ہے جو ولیوں کو ولی بنا دیتا ہے، بنا دیتا ہے یار۔ تو کیا وہ نبی ہو گئے؟ نہیں، دو طرح کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، دو طرح کے، ماشاءاللہ بعض دوستوں کو دیکھ کے یہ بات کر دیتا ہوں، ایک وحی نبوتی ہے، ایک وحی غیر نبوتی ہے، ایک وحی وہ ہے جو نبی پر آتی ہے، وہ ہے حکم شرعی، ایک ہے وحی غیر نبوتی جو حکم شرعی نہیں لیکن اللہ کے راز کی بات ہے۔ قرآن خدا کہہ رہا ہے کہ موسیٰ انا اوحینا الی ام موسیٰ کما اوحینا الی ام کا، انا اوحینا الی موسیٰ، اے موسیٰ میں نے تمہاری طرف وہی وحی کی جس طرح تمہاری ماں پر وحی کر چکا، تو بتاؤ موسیٰ کی ماں نبی تھی؟ نبی تو نہیں تھی نا، پھر اللہ نے وحی کیوں کی؟ بس پتا چلا کہ اللہ جنہیں چنتا ہے کبھی کبھی ان کے ماں باپ کو بھی چن لیتا ہے، اللہ اکبر۔ تو اگر موسیٰ کی ماں پر اللہ اپنے راز کی بات ان کے دل میں ڈال دے تو اسے نبی نہ مان کر بھی ولی مان لیتے ہو، اور اگر نبی کے وسیع پر اللہ اپنا فرشتہ بھیج دے تو وہاں اعتراض کیوں کرتے ہو؟ میرے دوستو، میرے بھائیو، تو آخری بات کہہ رہا ہوں، فرشتے آتے ہیں اس شب میں، آتے ہیں کیا کرنے آتے ہیں؟ بِإذن ربہم، اپنے رب کے اذن سے، اجازت سے آتے ہیں۔ سنیے، فرشتے آ رہے ہیں، جو شے نازل ہوتی ہے اسے ظرف چاہیے، اور ظرف بھی ویسا چاہیے جیسا مظروف ہے، اللہ اکبر۔ اگر ظرف مظروف کے مطابق نہ ہو تو کبھی مظروف اپنا کام کر نہیں سکتا، بارش رحمت ہے لیکن اگر بارش گندگی پہ برس جائے تو کبھی خوشبو پیدا نہیں ہوتی، تو نزول ہے فرشتوں کا، جیسا نزول ہے ویسا ظرف چاہیے۔ کیا کرنے آتے ہیں فرشتے؟ من کل امر، ہر امر لے کے آتے ہیں۔ اب میں شیعہ ہوں، اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں، یہ بات جو آپ سے کر رہا ہوں یہ یہی نہیں رہے گی، یہ جو ریکارڈ ہو رہی ہے یہ نشر ہو جائے گی، پوری دنیا میں جائے گی، اس لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، دو امر ہیں، دو، ایک امر تشریعی، ایک امر تکوینی۔ امر تشریعی صرف نبی پر آیا، ظاہر ہے جب ملائکہ آ رہے ہیں امر لے کے آ رہے ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ شریعت پیغمبر پہ مکمل ہو گئی، اب وہ حکم نماز تو لے کے نہیں آ رہے، حکم روزہ لے کے نہیں آ رہے، حکم حج لے کے نہیں آ رہے، امر لے کے تو آ رہے ہیں، کون سا امر ہے؟ امر کی دو قسمیں، ایک امر تشریعی ہے جو شریعت کی صورت میں پیغمبر ختمی مرتبت پہ آ چکا، دوسرا امر کون ہے؟ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، اسے کہتے ہیں امر تکوینی۔ سنو، اس شب میں ملائکہ اور روح یہ امر جو لے کے آ رہے ہیں یہ ہے امر تکوین۔ امر تکوین کسے کہتے ہیں؟ کہ جب جس پر یہ امر آ گیا اللہ اس کے وجود میں یہ قدرت پیدا کر دیتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو مردہ دل کو زندہ کر دے۔ اللہ اکبر، امر تکوین یہ ہے کہ وہ مردہ دل کو زندہ کر دے۔ یہی وجہ ہے معصوم نے کہا لوگوں سے پوچھو جب فرشتے امر لے کے آ رہے ہیں تو جو لے کے آ رہے ہیں وہ ہے امر، جسے دے کے جائیں گے وہ ہوگا اول الامر۔ تو دنیا ایسا اول الامر دکھائے جو مردے کو اشارہ کرے اور وہ زندہ ہو جائے۔ الحمدللہ، یہ شب قدر یہ انسان کامل کی شب ہے، یہ امام زمان کی شب ہے، یہ امام زمان سے قلبی تعلق پیدا کرنے کی شب ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے اعمال شب قدر دو ہیں، سر پہ قرآن اور زبان پہ ان کا واسطہ جو لیلۃ القدر کے وارث ہیں، وارث ہیں۔ اس شب کو دو کام کریں، نزول قرآن کی شب ہے اس لیے تلاوت قرآن، عبادات کے ذریعے اپنے آپ کو اس بلندی تک پہنچانے کے لیے دونوں کو وسیلہ بنائیں، قرآن اور ذکر اہل بیت رسول۔ دوستان محترم، شب قدر بھی ہے لیکن یہ شب قدر جیسی کوفے میں آئی ہے، یہ شب قدر جیسی زینب پر آئی ہے۔ کیسی شب تھی کوفے میں جب علی راز و نیاز خدا کر رہے تھے، مناجات الہی میں مشغول تھے۔ میرے دوستو، اسی مہینے میں جنگ نہروان ہوئی ہے خوارج سے۔ جب مولا جنگ نہروان سے واپس پلٹے، کوفے میں تشریف لائے، خطبہ دیا، دائیں حسن تھے، بائیں حسین تھے۔ پھر مولا نے خطبے کے بعد امام حسن کو دیکھا اور پوچھا، بیٹا آج رمضان کی کیا تاریخ ہے؟ بابا جان 16 رمضان۔ حسین کی طرف دیکھا، بیٹا کتنے دن رہ گئے باقی؟ بابا جان 14 دن۔ پھر اپنی ریشے مبارک پہ ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کہا، کہا عاشق سے، عاشق کی معشوق سے ملاقات قریب آ رہی ہے۔ یہ کہنا تھا، ایک دفعہ امام حسین نے دیکھا، بابا جان کیا مانا؟ کہا بیٹا میں چند دنوں کا مہمان رہ گیا، بیٹا کل شب مجھے خواب میں میرا رسول ملے ہیں اور کہا ہے علی اب تیرے غموں کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ یہ سننا تھا، سید الشہداء رونے لگے۔ سید الشہداء کو روتا ہوا دیکھ کر میرے مولا نے ایک جملہ کہا، میں زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا، ایک جملہ کہا، کہا حسین تو نہ رو، بابا کیوں نہ رو، آپ اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں، بابا ہم یتیم ہونے والے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں رو نہیں۔ سنو گے، کہتے ہیں حسین تم یتیم تو ہو جاؤ گے لیکن تمہارے وارث حسن موجود ہیں۔ میرے بیٹو، تمہاری یتیمی کے بعد بھی تم پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ سنو گے، کہتے ہیں بیٹا حسین تو نہ رو، بابا جان کیوں نہ رو۔ سنو گے، کہتے ہیں حسین تیرے جیسی مصیبت کسی پہ نہیں آئے گی۔ بس عزیزو، میں جملہ یہی کہنا چاہتا ہوں، آئیں مل کے کہیں، مولا اے امیر المومنین آپ کوفے میں خطبہ دے رہے ہیں، آپ کا خطبہ سننے والے اصحاب ہیں، بیٹے ہیں، آپ نے شہادت کی خبر دی، حسن و حسین رونے لگے، مولا ایک خطبہ آپ نے دیا ہے کوفے میں دیا ہے، ہاں آپ بھی علی ہیں وہ بھی علی ہے، ہاں جب دادے نے خطبہ دیا تو سننے والے حسن و حسین تھے، جب پوتے نے خطبہ دیا تو ساتھ پھپھیاں تھیں، ننگے سر تھے، سامنے شرابی تھے، ابن زیاد تھا، مولا آپ نے خطبہ دیا تو کوئی مذاق اڑانے والا نہیں تھا، ہائے جب اس علی نے خطبہ دیا گلے میں توپ، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں زنجیر، دائیں دیکھے تو اکبر کا قاتل، بائیں دیکھے تو قاسم کا قاتل، سامنے دیکھے تو بابا کا قاتل، ایک دفعہ سجاد کا سینہ پھٹا، رو کے کہا دادا علی پیاس بھوک میں رمضان میں خطبہ دینا آسان ہے، ہائے ننگے سار پھپھیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو ساتھ لے کر شرابی کے دربار میں خطبہ دینا،
مومنوں ہے در کر رار کا ماتم کر لو، مومنوں ہے در کر رار کا ماتم کر لو، لو محمد کے علم دار کا ماتم کر لو۔